أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے زمانوں کی بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن اتارا گیا، کیا بدعتیں اب موجودہ زمانے میں بھی ہو رہی ہیں؟ اور اگر ہو رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جبکہ قرآن شریف آخری کتاب ہے؟ قرآن مجید نے تمام بدعات کے بارے میں ہمارے لیے وہ میزان دے دی ہے جس پر فیصلہ کر کے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور چونکہ قرآن اپنی اوریجنل زبان میں محفوظ ہے، ہمارے پاس بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر اترا تھا، اس وجہ سے کوئی دقت پیش نہیں آتی نہ کوئی وہم پیش آتا ہے. تو اب قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہے. قرآن موجود ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اور دونوں کے دونوں بغیر کسی اختلاف کے موجود ہیں. کوئی ادنا درجے کا اختلاف بھی دونوں میں کسی جگہ نہیں پایا جاتا. تو اس وجہ سے کسی بدعت کے اب داخل ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہا، داخل ہوگی تو ہم اس کی اصلاح کر دیں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز معراج میں فرض ہوئی، یہ لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں، یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے، کوئی مستند روایت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے تو ایک چیز یہ ہے کہ نماز کے بارے میں فرضیت کا حکم اللہ نے کب دیا، اور ایک یہ چیز ہے کہ نماز سے لوگ واقف کب ہوئے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر عرب روزے رکھتے تھے، عربوں کے ہاں روزے کی روایت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، سیدنا ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. لیکن ایک خاص وقت آیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں اب تم پر یہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے. چیز کا وجود اور چیز کا فرض ہونا یہ دو الگ الگ باتیں. تو اس وجہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ معراج میں نماز فرض کی گئی ہے، تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ نماز جو لوگ پڑھ رہے تھے پہلے اپنے طور پر پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری تاکید کے ساتھ بتا دیا کہ اس کو ان اوقات میں پڑھنا ہوگا. جہاں تک نماز کا تعلق ہے، قرآن مجید تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جس دن سیدنا اسماعیل کو یہاں آباد کیا گیا تو سب سے پہلا یہ حکم دیا گیا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں گے. سیدنا ابراہیم کو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وحی پانے کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے روشنی دیکھی جھاڑی میں، آواز آئی، سیدنا موسیٰ کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، تو یہ کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اب نماز کا میں اہتمام کرو گے. تو نماز تو دین کے بنیادی احکام میں سے ہے، ہمیشہ سے موجود رہی ہے. میں نے اپنی کتاب قانون عبادات میں وہ سارا مواد جمع کر کے بتا دیا ہے کہ تورات میں یہ کس کس جگہ بیان ہوئی ہے، انجیل میں کس کس جگہ بیان ہوئی ہے، یہ عربوں کے ہاں اس کی روایات کیا تھیں. میں نے اس میں بتایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، انجیل بتاتی ہے کہ بالکل ٹھیک انہیں پانچ وقتوں میں نماز کا اہتمام کرتے تھے، اس کا ذکر ہے باقاعدہ. عورتیں جس جگہ نماز پڑھتی تھیں یروشلم میں، جہاں سیدنا مسیح ایک مرتبہ واعظ کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے اندر. حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کی روایت بیان ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کی بعثت کا سنا بھی نہیں تھا، ابھی مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، تو میں فجر کی اور عشاء کی نماز کا پابند ہو چکا تھا اس وقت. یعنی عربوں کے ہاں یہ اتنی اسٹیبلش ٹریڈیشن تھی. حج کے بارے میں تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر حضور نے نہیں کی. چند جگہوں پر کچھ چیزیں خراب ہو گئی ہوئی تھیں، قرآن نے ان کو درست کیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو حج کیا ہے اس کی تفصیلات بخاری نے بیان کر دی، وہ اسی طریقے سے کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حج ہمیشہ سے جاری کر رکھا ہوا ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئے، یہ پہلے سے موجود تھے. عربوں کے بارے میں بھی اپنے اس غلط تصور کی ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے کہ وہ کوئی دین سے ناواقف لوگ تھے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو تھے، اس کے بارے میں بڑی سخت تسبیت رکھتے تھے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھ کر مکے کا اور کعبے کا متولی سمجھتے تھے، اور ان کے لیے مذہبی خدمات انجام دیتے تھے. تو یہ صورت نہیں ہے. دین پہلے سے جیسے موجود تھا، اس کو پھر مسلمانوں پر لازم کرنے کا کام یہ بعد میں البتہ انجام پایا. لوگ جن چیزوں کو بھول بیٹھے ہوئے تھے ان کو یاد دہانی کرا دی گئی. جیسے آج کے زمانے میں ہم آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ وہ اگر نہیں دیتا رہا پہلے تو وہ متعارف تو ہے، واقف تو ہے پوری طرح کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، واقف ہے. البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کوئی سوال کر لے آپ سے تو آپ اس کی مزید وضاحت کر دیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں. جمع و ترتیب کے بارے میں جو عام غلط فہمی ہوئی ہے ان روایتوں سے، میں نے اس کی تردید کی ہے. یعنی یہ بات کہ قرآن مجید صورتوں کی شکل میں موجود تھا، اس کی کوئی ترتیب ایسی نہیں تھی یہ ترتیب دینے کا کام پہلی مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا یا کسی اور نے کیا، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید بالکل ترتیب دے دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب دے دیا گیا تھا، اسی ترتیب سے تھا جیسے آپ ہمارے پاس موجود ہے. اس کی اشاعت کا کام ان خلفاء نے کیا ہے، یعنی اس کے نسخے تیار کرانے، اس کی کتابت کرانی. ظاہر ہے کہ یہ کام تو مسلسل ہوتا رہے گا، اس کو لوگوں نے اس معنی میں لے لیا. اسی وجہ سے قرآن نے خود اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوا ہے اور حضور کے آخری جو سال ہے وفات کا اس میں مکمل کر لیا گیا. قرآن مجید جو ہے یہ جو اس کے گروپس ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، یعنی اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے یہ گروپس کہیں ہم نے خود کوئی ترتیب دے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ترتیب صرف دریافت کی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سائنسی علوم حقائق کو دریافت کرتے ہیں، ایجاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں قوانین موجود ہوتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں دریافت. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح سے ساتوں گروپ کے اندر اگر آپ ایک ورق لگا دیتے تو ہر آدمی متنبع ہو جاتا کہ یہاں سے اب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے. اس طرح نہیں لکھا گیا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک سورت جب ختم ہوتی ہے تو ایسا نہیں کیا جاتا کہ نئے صفحے سے شروع کر لیا جائے، بلکہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں سے آپ نے اس کو کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی گروپ ہیں ان کو دریافت کرنے میں کچھ وقت ضرور لگا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے پیغمبر کے مرتب کردہ قرآن کے گروپ ہیں. یعنی اس کو ہم دریافت کرتے ہیں، اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا حقائق ہیں جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، جب ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نامکمل کتابیں تھیں. یہ بھی ایک غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ باقی کتابیں نامکمل کتابیں ہیں، یا پہلے دین نامکمل تھا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دین کو آپ پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے، ایمان و اخلاق کے بارے میں جو اصل دین ہے. ہر پیغمبر کو وہی بات دی گئی جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان. اس کے بارے میں سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک کوئی فرق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مکمل رہا ہے ہمیشہ. اخلاقیات، بنیادی اخلاقیات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب تمام پیغمبروں کے یکساں رہے ہیں. وہ تورات میں بھی وہی ہیں، وہ انجیل میں بھی وہی ہیں، وہ قدیم صحیفوں میں بھی وہی ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں وہی ہیں. اس کے بعد ہے قانون اور شریعت. قانون اور شریعت میں مکمل نامکمل کی بحث نہیں ہے، بلکہ بحث یہ ہے کہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی گئی. یعنی اگر مثال کے طور پر قبائلی تمدن کا زمانہ ہے تو اس میں شریعت کے احکام مختلف ہوں گے، قانون مختلف ہوگا. آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی سب سے بڑی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ مسلسل قانون سازی کرتی رہے. کیوں، کیا وجہ ہے؟ بدلتے ہوئے حالات میں آپ قانون میں ترامیم اور تغیرات کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا انسانوں کو وہ قبائلی تمدن میں اس کے لحاظ سے دیا، پھر اس کے بعد جب زراعتی تمدن پیدا ہوا تو اس کے لحاظ سے دیا، پھر منظم اسٹیٹس اور تہذیبوں کا زمانہ آیا ہے تو اس کے لحاظ سے دے دیا. تو اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ قانون میں تبدیلی کی گئی ہے، اور ہر دور کے لیے جو قانون دیا گیا وہ ضرورتوں کو کافی حد تک پوری کرتا تھا. اور مکمل کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ان معنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل قانون دیا تھا کہ ہر زندگی کے معاملے میں قانون دے دیا تھا، تو یہ طریقہ تو اللہ نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا، اب بھی اختیار نہیں کیا. یعنی ان معاملات میں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلطی سے بچانا تھا یا انسان کے پاس صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی، صرف انہی میں قانون دیا گیا، اور وہ قانون ہر پیغمبر کو اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے پورا دے دیا گیا تھا. اس وجہ سے مکمل نامکمل کا سوال نہیں. غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ غلط فہمی اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت سے ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دین نامکمل تھا اب مکمل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب دین دینا شروع کیا تو فرمایا آج وہ پایا تکمیل کو پہنچ گئے. جیسے مثال کے طور پر ہم ایک ورک شاپ کریں اور یہ کہیں کہ جی اس ورک شاپ کی ابتدا ہوئی تھی، اب یہ پایا تکمیل کو پہنچ گئی. تو یہ اس معنی میں ہے. اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلے دین نامکمل تھا اب وہ مکمل ہو گیا. دین ہمیشہ سے مکمل ہی رہا ہے، یعنی جتنا دینا تھا اللہ نے اتنا ہی دیا ہے. اور اسی لحاظ سے پہلی بات تو آپ نے نسخ کے بارے میں پوچھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کو قانون بنا کر اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. وہ قانون کی کتاب نہیں ہے، ایک پیغمبر کے پورے دور کی سرگزشت ہے. یعنی کم و بیش 22-23 سال پر پھیلا ہوا وہ پورا دور ہے جس میں اللہ کے ایک پیغمبر نے انذار کیا ہے، اپنی قوم پر حجت تمام کی ہے، حق اس پر واضح کیا ہے، پھر وہ عذاب اور ثواب کے مرحلے سے گزری ہے. یہ ساری جو سرگزشت ہے اس کے دوران میں کچھ ہدایات اور کچھ قوانین دیے گئے ہیں. اس میں ایسا ہوا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ایک قاعدہ قانون بنایا گیا تاکہ لوگ تیار ہو جائیں اصل قانون کو لینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اصل قانون دے دیا گیا. یہ کوئی چار یا پانچ معاملات ہیں جن میں ایسا کیا گیا ہے. بعض موقعوں کے اوپر یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ضابطہ بنایا گیا